بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بيان كرته قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور زہد. زہد کیا ہے؟ زہد کی حقیقت کیا ہے؟ اسے جاننے کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں، پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالی نے خوبصورتی اور رنگینیوں سے بھر دیا ہے. انسان کی ضروریات، حاجیات، تحسینیات، انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کی اشیاء و حاجات اللہ تعالی نے اس دنیا میں پھیلا دی ہیں. اور جب سب کچھ تیار ہو گیا، پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. انسان جب اس دنیا میں آیا، اس نے اس دنیا کو دیکھا، لیکن اسے یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا میں زندگی بسر کیسے کرنی ہے؟ کیا یہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر اس دنیا کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ سکتا ہے اور اپنے عقل کے مطابق اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کا تعلق کسی اور دنیا سے تو نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ محض عقل کی بنیاد پر انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. دنیا کی زندگی سے پہلے یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پانچ مرحلوں میں پیدا کیا. حقیقتاً انسان کی ایک زندگی نہیں، پانچ قسم کی زندگیاں ہیں، پانچ مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ ہے، اور عدم کا مطلب ہے جو چیز موجود نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے، زندگی بھی ہے اور موجود بھی نہیں ہے، ایک عجیب سا معمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانسان میں: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ ایسا وقت انسان پر نہیں آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا، اس کا ذکر بھی نہیں تھا. لیکن یہ وقت آیا تھا، کب آیا تھا یہ وقت؟ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ نطفے کا مرحلہ ہے. آدھا اپنے باپ کے خون کے اندر اور آدھا اپنی ماں کے خون کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کن فیکون. ہم نے کب پیدا ہونا ہے, کس جنس میں پیدا ہونا ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, یہ دو نطفے ملے اور ایک نیا مرحلہ شروع ہوا. دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ, اور یہ مرحلہ ہے اس کی جو زندگی ہے یہ 9 مہینے کی زندگی ہے. ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک عجیب سی زندگی ہے. اس میں انسان جو ہے, یہ بچہ جو ہے بادشاہ ہے. کبھی بادشاہ کو دیکھے کہ اپنے تخت پر کیسے بیٹھا ہے, دونوں ہاتھ اس طریقے سے رکھے ہوئے اور اس طریقے سے پیچھے ٹیک لگا کے. آرام کی انتہا, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس مرحلے کے متعلق. فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ ہوتا ہے. ہر بچہ, امیر کا بچہ بھی, غریب کا بچہ بھی, مسلمان کا بچہ بھی اور کافر کا بچہ بھی. کیسا بادشاہ ہے؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ الٹا ہوتا ہے, اس کا رخ ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتا ہے, پیٹھ کی طرف ہوتا ہے. ایک طرف ماں کے جگر کو سہارا بنائے ہوا ہے اور دوسری طرف ماں کی تلی کو سہارا بنا کر بیٹھا ہے. اس کا رخ پیچھے کی طرح اس لیے ہے تاکہ پیٹ کی ہولناکیاں اسے نظر نہ آئے, اس کی حفاظت, اس کی امان اسی میں ہے کہ اس کا رخ پیچھے کی طرف ہو, پیٹھ کی طرف ہو. الٹا بیٹھا ہے, اس کو غذا دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا ملتی ہے. آپ سمجھتے ہیں دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا؟ اللہ کی قسم کوئی بھی انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا. اس کی غذا اس کا ماں کا اپنا خون ہے. جانتے خون میں ایک جراثیم چلا جائے, سیپٹیسی میں بیماری ہو جاتی ہے, خدا حافظ, اللہ حافظ, بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے. اس کی غذا اس کی ماں کا خون ہے. اس کا نظام اخراج اللہ تعالی نے ایک خاص پلیسنٹا کو پیدا کر دیا, جو ایک عجیب سی دنیا ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیلز بیان کروں, لیکن یہ دیکھیں اس پلیسنٹا سے جو بھی آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں, ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے, میڈیسن کھاتی ہیں, دوائیاں کھاتی ہیں, اس سے مختلف فلٹرز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. آخری فلٹر جو ہے وہ پلیسنٹا ہے. اگر کوئی دوائی کا اثر رہ گیا تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے. اس لیے بعض دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حمل کے وقت منع ہے کھانا اس کا, کیونکہ یہ ایسی دوائی ہے جو اس کو بھی پار کر دیتی ہے, لیکن بہت کم دوائیں ہیں. الغرض جو خون آپ کی غذا بن رہا ہے وہ پاک ترین غذا ہے آپ کے لیے. نظام اخراج اسی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی پلیسنٹا میں چلا جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. سانس کہاں سے لینا ہے؟ اسی خون سے سانس بھی لینا ہے. یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے ولادت سے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے. روتا کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ دنیا جو ہے یہ رلانے والی ہے. اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ رلا دیتی ہے. سب سے پہلے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کے لیے, بقا کے لیے رونا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر سے بھاگتے رہتے ہیں, ایمرجنسی ہو جاتی ہے, اسے الٹا لٹکا کر اس طریقے سے اس کے پیٹ پہ مارتے رہتے ہیں. بیچاروں کو مار کیوں رہے ہو؟ اسی مار میں اس کی زندگی ہے. جب تک وہ روتا نہیں ہے ڈاکٹر کو سکون نہیں آتا. یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا انسان کی زندگی کا, جسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی. الحياة الدنيا یہ ہمارے سامنے ہے، ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس اسی کا خیر مل جائے، اسی کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، یہی کافی ہماری کامیابی کے لیے. یہ عجیب سی دنیا ہے، آتے ہوئے بھی رلاتی ہے، جاتے ہوئے بھی رلاتی ہے، اور آپ کی زندگی ان دونوں رونوں کے بیچ میں ہے. آپ آتے ہیں روتے ہوئے، اگر روئے تو خوش قسمت ہیں آپ. آپ جانتے ہیں جو بچہ دیر سے روتا ہے، آکسیجن دماغ میں کم پہنچتی ہے اور بعد میں اس بچے کا دماغ جو ہے وہ عام بچوں سے کم ہو جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر کم ہو جاتی ہے. اور اگر اور دیر ہو جائے بچے کے پیدائش میں یا سانس نہ لینے میں، تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ پاگل ہو جاتا ہے، اور کچھ اور دیر ہو جائے تو بچہ مر جاتا ہے. تو رونے والا بچہ اس دنیا میں خوش قسمت ہے، اور مرنے کے بعد جس انسان پہ روئے جاتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے. اس دنیا کی حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں، باقی دو مرحلے میں بیان کر دوں. یہ جو زندگی، دنیا کی زندگی ہے، 60-70-80 سال کے درمیان کی زندگی ہے. بہت کم لوگ 100 سال تک جاتے ہیں، لیکن عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے موت سے، اور موت پر بھی انسان کا بس نہیں ہے. چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے شروع ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، اور یہ مرحلہ آخرت کی زندگی تک جاتا ہے، اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. عام طور پہ قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے، برزخ کی زندگی. برزخ کہتے ہیں اوڑ کو، دیوار کو. یہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اور یہ جو بیچ میں ایک برزخ ہے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی صرف قبر نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. اور برزخ کی زندگی علم غیب ہے، ہم نہیں جانتے اس زندگی کے متعلق الا کہ وہ چیزیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. اس میں قیاس آرائیہ، اجتہاد، قیاس ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جو نئی زندگی اسے ملی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے، ہٹ کے ہے. اس برزخ کی زندگی میں انسان نہیں سنتا الا یہ کہ اس میں استثناء ہے، اور یہ استثناء، یہ الا ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کیا سنتا ہے؟ جب اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب اسے دفن کر دیتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چیت سنے بات چیت نہ سنے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ہے. اس میں قیاس جائز نہیں، میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں. یعنی اس کمرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں میں سنوں، آپ کریں میں نہ سنوں. لیکن برزخ میں یہ ہے، بعض چیزیں آپ سنتے ہیں بعض آپ نہیں سن سکتے، کیونکہ سننا آپ کی مرضی سے نہیں ہے. یہاں پر آپ کی مرضی سے آپ سنتے ہیں، وہاں پر آپ بے بس ہیں. برزخ کی زندگی کب ختم ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام سور پھونکیں گے, برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کی زندگی, اور آخرت کی زندگی کا تعلق بھی علم غیب سے ہے, اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. دنیا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں اور ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے, ہمارا علم بھی محدود ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے یہ غیب ہے. لیکن اس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا میں دیکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آخرت کے متعلق جتنی خبر ہمیں ملی ہے ہم وہ اتنا ہی جانتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جانتے. آخرت کے متعلق میدان محشر میں کیا ہوتا ہے, پل صراط کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض, اس کے بعد جنت, دوزخ, حساب کتاب, اس کے متعلق ان چیزوں کے متعلق جو دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, وہی ہمارا علم ہے. اس میں قیاس رائے اور اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی, یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یا تو ہمیشہ کی خوشی جنت میں, یا ہمیشہ کی تکلیف جہنم میں. ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کا اینڈ کوئی ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس لیے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, اور وہ فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدے کے مسائل میں اہل سنت جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں, یعنی ابھی بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض غلط عقائد لوگوں نے اپنائے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کہ جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد, انسان پتھر کی طرح ہو جائیں گے, ان کے احساسات ختم ہو جائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرے گا. اگرچہ قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ واضح ہیں, اعدت للمتقین, جنت کو تیار کیا گیا ہے, یعنی وہ تیار ہے متقیوں کے لیے. اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کافروں کو تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت غافر میں, وہ سورت غافر ایک عظیم سورت ہے, اسے سورت المؤمن بھی کہتے ہیں, مؤمنین نہیں, مؤمن. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے سامنے آتا ہے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کی اجازت دے دے, یہ مطالبہ تھا. فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہیں بھیجا کہ وہ زبردستی مومن ہو جائے, ہرگز نہیں. تم نے راہ راست پہ آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے, اگر راہ راست کو نہیں اپنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بن اسرائیل کو میرے ساتھ واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دو, یہ مطالبہ تھا. فرعون بڑے غصے میں آیا اور کہا کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور آج تم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہو, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, اور تم نے یہ جرات کیسے کی ہے, کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب دونوں بھائیوں کو بھیجا, دو بڑے معجزے ساتھ بھیجے. اور معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو عاجز کر دیتی ہے. اب یہ بڑا رب بنا بیٹھا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ شخص حد سے بڑھ رہا ہے تو فرمایا اگر میں تجھے اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ دکھا دوں جو تمہیں حیران اور عاجز کر دے پھر تو بات سنے گا؟ کیسے دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں تھی, زمین پر پھینک دی, سانپ بن گئی. فرعون ڈر گیا. لیکن یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد ماحول کو جسے وہ خود بناتا ہے وہ اسی کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ والے, اس کے دوست و احباب, اس کے وزیر و وزراء سارے جب دیکھے فرعون دو قدم پیچھے ہٹا ہے تو سب اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. پھر اسے ہوش آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں, اب میں خود ہی مسخرہ بن رہا ہوں اپنے بندوں کے سامنے, تو رک گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو پکڑا تو دوبارہ اس سانپ کو پکڑا تو لاٹھی دوبارہ بن گئی. اور تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے ہیں, باہر نکالتے ہیں سفید چمکدار. یہ دوسری آیت ہے, دوسرا معجزہ ہے. اب فرعون عاجز ہو گیا, اور یہی مصیبت ہے ان بڑے لوگوں کی, جب عاجز ہوتے ہیں تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, طاقت کا, تشدد کا. کہا ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو جادو ہے, اور میں نے 40 جادوگر تیار کر رکھے ہیں, ایک نہیں, یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر جادو ہے, فرعون نے کہا تو چیلنج کر دیتے ہیں, آپ کے پاس یہ جادو, ہمارے پاس یہ اچھا جادو ہے, وقت کون سا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی عید کا دن قریب تھا, وہ کے وقت سب لوگ بھی موجود ہوں گے اس میلے میں, اس عید کے دن میں, تو اس وقت مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے, ایک طرف 40 جادوگر, دونوں کے ہاتھ میں, ان لوگوں کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف رسی اور ایک طرف لاٹھی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, ایک لاٹھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں. جادوگروں نے کہا موسیٰ دکھایا, آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ دکھائیں. لاٹھیاں پھینکتے ہیں, رسیاں پھینکتے ہیں, زمین سانپوں سے بھر گئی, 80 سانپ, وہ لکڑیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن گئی, زمین پر چلتے ہوئے نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں یہ قصہ, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً, تھوڑا سا ڈرے. یہ ڈر انسانی طبعی ڈر ہے, بشر ہے, انسان ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. ڈر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ناکامی یا شکست ہوگی, ڈر اس وجہ سے تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے, رسی اور لکڑی کو سانپ بنائے, وہی تو میں کرنے جا رہا ہوں, تو عوام الناس میں یہ فرق کہاں نظر آئے گا کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ لاٹھی پھینکو, لاٹھی پھینک, لکڑی پھینک دی, اژدہا بن گئی اور 80 کے 80 جتنے بھی وہ سانپ تھے سب کو نگل گئی. کیا ہوا؟ جادوگر 40 کے 40 سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم ایمان لے کے آئے, آمنا برب ہارون و موسیٰ, کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کا, ہم نے آنکھوں کو ہم نے پردہ رکھا ہے اور دھوکہ دیا ہے, آنکھوں کا دھوکہ تھا اور یہ جادو ہے, لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو ہرگز نہیں ہے, کیونکہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سانپوں کو نگلنا شروع کیا, لاٹھی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, لکڑی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ جمادات کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں تھی, یہ واقعی سانپ بن گئی تھی, اور ایک ہی ذات ہے اس پوری دنیا میں جس کے کن فیکون سے لاٹھی سانپ بن سکتی ہے اور سانپ لاٹھی بن سکتا ہے، کوئی اور طاقت ہو نہیں سکتی. آمنا برب ہارون و موسی. وہ یہ جانتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، حقیقت وہ لاٹھی تھی، لوگوں کو وہ چلتی پھرتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. بہرحال جب فرعون نے دیکھا یہ کام بھی نہیں بنا، پھر اپنے تیسرا راستہ اختیار کیا تشدد والا اور کہا اے موسی میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری ملی بھگت ہے، یہ 40 جادوگر اور تم لوگوں نے مل کے یہ سازش کی ہے میری حکومت توڑنے کے لیے، اب میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں. سبحان اللہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا مانگی، اللهم انی اعوذ بک من شر کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ الغافر میں اس دعا کو یاد کر لینا. میرے بھائیو، کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی چیلنج آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی ظالم آپ کے سامنے ہے، یہ ایک جملہ ہے، چند الفاظ ہیں، عظیم الفاظ ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ کل متکبر، ہر متکبر ظالم کی. لا یؤمن بیوم الحساب، جو آخرت سے ڈرتا بھی نہیں ہے، جو پکڑ سے ڈرتا بھی نہیں ہے. بس یہ الفاظ کہنے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بجلی نہیں گری، کوئی پتھر نہیں برسے. فرعون کی جماعت میں ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جو فرعون کے تخت کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک شخص پہلے سے ایمان لے کے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی اور اس کے دل کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ شخص فوراً کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے اور فرمائے، بڑی اتنی پیارے باتیں فرمائی ہیں. اور میں گزارش بھائی اور بہنوں سے کرتا ہوں، سورۃ غافر کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر تفسیر کا وقت نہ ہو تو ترجمے پہ ذرا غور کرنا کہ کتنی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں مومن آل فرعون نے. اس شخص کا نام ہے، لقب ہے، مومن آل فرعون. آل فرعون میں سے ایک ہی مومن ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور کیونکہ عقل پرست ہے فرعون اور اس کے ساتھی، تو عقل کی بات پہلے کی. ایسے شخص کو تم قتل کرنے جا رہے ہو جو تمہیں خیر کی بات کرتا ہے، اگر سچا ہے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر جھوٹا ہے تو اسے خود نقصان ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اگر وہ سچا ہے تو آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اگر جھوٹا ہے تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ نہ سنو اس کی بات، لیکن قتل کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اور انہی آیات میں دنیا کے متعلق بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس مومن انسان نے. فرماتے ہیں یا قومی، اور اتنی پیارے فرمان، یا قومی یا قومی، فرعون کی طرف مخاطب نہیں ہوا، اپنے قوم کی طرف، اور فرعون بھی انہی کی قوم میں سے تھا. اب ظالم جابر کے سامنے بات کریں گے تو انسان کی سائیکالوجی وہ سنے گا نہیں، لیکن آپ دوسرے قوم کو خطاب کریں گے تو وہ ڈر جائے گا، یہ سارے نے مخالف ہو جائے میرے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون نے کیا کہا؟ اے موسیٰ میں تمہیں قتل کرتا ہوں. ابھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام ابھی سامنے کھڑے، ابھی گفتگو کون کر رہا ہے، دفاع کون کر رہا ہے؟ فرعون کا اپنا ساتھی کر رہا ہے. کس کا دفاع کر؟ فرعون کا دفاع کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے. جب اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت آتی ہے تو آپ کو کبھی گمان نہیں ہو سکتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. حفاظت کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو ان قوم کو مخاطب ہو کے وہ شخص کہتے ہیں مومن علی فرعون، یا قومی، اے میری قوم، عقل کی بات کرتے ہو تو میں بھی عقل کی بات تمہیں سمجھاتا ہوں. انما، صرف اور صرف، هذه اشارہ کر کے، یہ هذه الدنیا، یہ دنیا جو ہے، هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، متاع، متاع ہے. مال و متاع جانتے ہیں کیا ہے؟ پیسہ آپ کی جیب میں ہے، اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ آپ اسے استعمال کریں گے، یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ پوشیدہ ہو جائیں گے، ان کی جگہ گندگی کا ڈبہ ہوگا، چھوڑنا پڑے گا. جوتا آپ نے پہنا ہے چھوڑنے کے لیے، زندگی میں آئے ہیں چھوڑنے کے لیے، یہ زندگی حقیقت ہے. زمین، اس دنیا سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نعمتیں دی ہیں انسان کو، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس. مرنے کے بعد آپ سے یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے. آپ کا سب سے پیارا قریب رشتہ دار کبھی بھی آپ کی قبر میں ایک ریال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں، سب چھوڑ کے جائیں گے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جسے استعمال کیا جاتا ہے پھر پھینکا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے، دنیا متاع ہے. اور جس چیز کی حقیقت اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے مرنا، اسی کے لیے کوشش کرنا، اسی میں کامیابی حاصل کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ متاع ہے. اگر دنیا متاع ہے تو حقیقت پھر کیا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی، بے شک آخرت ہی قرار کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے. دنیا میں بے قراری ہے، دنیا کی حقیقت ہے، آخرت میں قرار ہے، آخرت کی حقیقت ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے، یہ دنیا وقتی طور پر ہے، بے قراری کی جگہ ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرار اور سکون اطمینان کی جگہ ہے. ہم لوگوں نے ایک چیز کو اپنایا مضبوطی سے اور اسی کے رہ گئے، اور ایک چیز کو ایسے چھوڑا اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا. الغرض، مومن آل فرعون کا قصہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ فرعون مجبور ہو جاتا ہے اپنی قوم سے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ جہاں سے چلے جاؤ. کہاں سے؟ اپنے ایوان سے، اپنے جو اس کا اپنا گھر تھا اس سے باہر نکالا ہے، ملک سے باہر نہ نکال سکا. وجہ کیا ہے؟ اب ایک نے بات کی ہے، اگر میں کچھ برا بلا اور کہوں، یہ قدم اور آ گیا ہوں تو دوسرا اٹھے گا، تیسرا اٹھا، یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالی نے اس جھوٹے رب کی کمر اس کے اپنے ساتھوں کے سامنے ہی توڑ دی. دنیا کی حقیقت کے متعلق جو حدیث میں نے بیان کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اب جانتے ہیں کندھے پہ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، جسے زبان سے کہتے ہیں بات سنو، اور قریب جا کر اگر کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بات کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ اہم بات ہے جو دور سے نہیں کی کرنے کی، میں آپ کے قریب آ کے کرتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں آگاہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، اور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو بلکہ مسافر ہو. دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کون نصیحت کر رہے ہیں اور کسے کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اولیاء کے سردار، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه اور سيدنا عبد الله بن عمر جوان تھے ٹین ایجر تھے, جانتے ہیں ٹین ایج بہت خطرناک ایج ہے. اس عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں, ہاتھ لگانے قریب کرنے, اس عمر میں بچے ویسے دور ہوتے ہیں. یہ سبق سیکھیں, بچوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ بچوں کی تربیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہی پڑے گا. تو قریب کیا, پھر پیارے الفاظوں میں, زیادہ لمبی بات نہیں کی. اس عمر میں لمبی بات پسند کرتے ہیں کوئی؟ نہیں پسند کرتے. تو مختصر بات کی, ایک جملہ ہے, پانچ الفاظ ہیں, اور انہی پانچ الفاظوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کو بنا دیا, آخرت کو بنا دیا. اور ہم یہ حدیث کئی مرتبہ سنتے ہیں لیکن کتنی ہے جن کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے. کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہو, حکم دے کے فرما رہے ہیں جیسے کہ اجنبی ہوتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں پر اجنبی ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں, ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, پورا ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے. یہ اجنبیت کی حقیقت ہے. تو دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی ایک شہر میں جاتا ہے, اپنا مقصد پورا ہوتے ہی چلا جاتا ہے, لیکن رہتا ہے اجنبی, رہتا ہے کہ نہیں؟ رہتا ہے. ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں, بلکہ عابر سبیل, بلکہ مسافر. مسافر اجنبی میں فرق کیا ہے؟ مسافر رہتا نہیں ہے, مسافر تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے, آرام کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے دو طریقے رہنے کے ہیں, یا تو اجنبی بن کے رہو, یہ ایک درجہ ہے, اس سے بڑا درجہ ہے مسافر بن کے رہو. اجنبی جہاں پہ رہتا ہے کچھ معلومات ہوتا ہے کہ نہیں اس کا؟ جہاں پہ رہ رہا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, جہاں جس شہر میں وہ گیا ہے اس کا گھر ہوگا, اگرچہ وقتی طور پہ ہے, اس کے بھی بچے وہاں پہ ہوں گے, کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی, اسے گھر کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں وہ ساری کے ساری ہوں گی. لیکن مسافر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ درخت کے سائے کے نیچے ایک مسافر آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے, پھر جب گرمی کم ہوتی ہے تو اس درخت کے سائے کے نیچے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے. مسافر کا سفر کا وقت لمبا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. آپ نے سفر شروع کیا ہی نہیں, ختم ہو گیا. لیکن جب تک سفر شروع کرے گے نہیں, ختم نہیں ہوگا. لیکن جب آپ پہلا قدم رکھیں گے سفر کے لیے تو پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. آپ پیدا ہو گئے ہیں, اب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. آپ کی عمر ایک دن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن بڑے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک دن چھوٹے ہوئے, آپ کی عمر سے ایک دن کم ہو گیا. کیا ہم آج اس دنیا میں اجنبی ہیں, مسافر ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب میرے بھائیو یاد رکھیں, اور اس لفظ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, دنیا کو نہیں چھوڑنا. یاد رکھیں, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے. جیسے میں پہلے بیان کیا, انسان کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں, حاجیات ہوتی ہیں, تحسینیات ہوتی ہیں. ضروریات یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, یا جن کے بغیر انسان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جاتی ہے. انسان کا گھر انسان کی ضرورت ہے، یہ چھت انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان دھوپ میں ہلاک ہو جائے گا کہ نہیں. کھانا اور پینا انسان کی زندگی ہے، ضرورت ہے. یہ کپڑا ستر ڈھانپنے کے لیے ایک تو باپ کے پاس ہی ضرورت ہے، دو ہے تو حاجت ہے، دوسرا حاجت ہے. حاجیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو ضرورت کے بعد آسان کر دیتی ہے. اور تحسینیات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. زہد کہاں یہاں پہ؟ ان تحسینیات کو چھوڑ دینا اور بعض حاجیات کو چھوڑ دینا. ضروریات کو چھوڑنا زہد ہرگز نہیں ہے. 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا ہرگز زہد نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے کھانے کے لیے، صرف بادام کھاتے رہتے، وہ بھی ایک روزانہ، باقی نعمتیں کہاں ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ نعمت دیکھنا چاہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر یہ جواب ہوتا کہ نہیں ہے تو فرماتے مجھے روزہ ہے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں چیز رکھیے کھانے کے لیے تو کھا لیتے چھوڑ نہیں دیتے. اور یہ نہیں فرماتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، اسے تھوڑا مجھے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بکرے کا کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اور اس یہودی عورت نے جب زہر ملایا تو اسی جگہ پر ملایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بھی اچھا لگتا تھا، کدو بھی اچھا لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دنیا کو نہیں چھوڑا لیکن دنیا کی لذت کو ضرور چھوڑا ہے. ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو سیدنا عمر کی نظر پڑ جاتی ہے اس چٹائی کے نشان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر نشان تھے. تو سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر اور کسرا کہ یہ عجیب سی زندگی، آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، مخمل کے بستروں پر وہ سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، قیصر بھی مر گیا، کسرا بھی مر گیا، لیکن آج کہاں ہیں؟ کفر پر مرے ہیں، کیا وہی مخمل کے بستر قبر میں آج موجود ہیں؟ آگ کے بستروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئیں، لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کے راستے پہ چلنے والے مومنین جو گزر چکے ہیں سلف صالحین میں سے، آج ان کے لیے اللہ تعالی نے برزخ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. زہد دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے، اور جس نے دنیا کو چھوڑا ہے وہ زاہد نہیں ہے میرے بھائی. اور زہد اور تصوف میں فرق ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، اور تصوف کا مطلب ہے، صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کے بھٹکنا. جنگلوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حقیقت کی تلاش میں ہیں. یہ کون سی حقیقت ہے جو آپ کو جنگلوں میں غاروں میں ملے گی؟ نماز فرض، نماز مسجد با جماعت فرض ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دی ہے. یہ کس حقیقت کی تلاش میں ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. زہد کے متعلق ایک مرتبہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا, 60 سال کی عمر تھی, 60 سال سے گزر گئی تھی. سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں, اپنے رب کے قریب ہو چکے ہیں, اور اس دنیا سے 60 سال دور ہو چکے ہیں. بس تھوڑے سی وقت کی بات ہے آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. تو پریشان ہو گیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کی خبر دے رہے تو اور کیا کہے, موت مصیبت ہے کہ نہیں؟ سیدنا فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ تعالی کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے حکم سے ہم مریں گے اور اسی نے ہمارا حساب لینا ہے. وہ بڑا رونا شروع ہو گیا. نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ بچ بھی سکتے ہیں, اب آخر وقت قریب ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب بھی دینا ہے. وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روک دو, ان سے سوال کیا جائے گا. تمہیں بوڑھا کہتا ہے میں کروں کیا, مجھے روکا جائے گا, مجھ سے سوال ہوگا, میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ابھی تک, 60 سال گزر گئے کوئی تیاری نہیں کی. فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے. میرے بھائی سن لیں, فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے, اگر ابھی بھی توبہ کر لو اور اللہ تعالی کی طرف واپس لوٹ جاؤ تو اللہ تعالی آپ کے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا, ان کو حسنات میں, اچھائی میں تبدیل بھی کر دے گا. وہ روتا ہوا بوڑھا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا. ابھی وقت ہے, واقعی وقت ابھی ہے, جب تک یہ سانس چل رہی ہے وقت ہے ابھی. اور یاد رکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی ہے اب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اس کا کوئی عذر نہیں ہے. اب 60 سال میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا, آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو سکتا ہے, میں وہ کون سے عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے, اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کروں, آخرت کے لیے میں کیا کروں, کامیابی صرف دنیا کی ہوتی ہے یا آخرت میں بھی کامیابی ضروری ہے, عقیدہ کیا ہونا چاہیے, عمل کیسا ہونا چاہیے, اخلاق کیسے ہونے چاہیے, اگر 60 سال کی عمر بھی نہیں سمجھا تو پھر کب سمجھے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم 60 سال تک پہنچیں گے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دروازے کے باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا, اور اللہ تعالی کی طرف واپسی کا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ نصیحت سنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی زندگی کیسے گزری اور دنیا کو کیا سمجھتے تھے, دنیا کی کیا حقیقت کا سبق انہیں ملا. فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اگر شام میں زندہ ہو, شام کے وقت میں, رات میں اور سانسیں لے رہے ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا, اور اگر صبح کے وقت تک زندہ ہو سانس لے رہے ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اگر ہم آج اس حقیقت کو سمجھ لیں. میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑیاں ختم کر دو کل سے ہم گدھوں پر سوار ہو جائیں گے, ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ایئر کنڈیشن نکال دیتے ہیں, پنکھے نکال دیتے ہیں, بس وہی مسجدیں بناتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, نہیں, ہرگز نہیں. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آسائشیں ہوتی, یہ طریقے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے. صحابہ کرام میں سے اکثر نے زہد کی زندگی گزاری ہے. صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ دن میں تجارت اور محنت کرتے تھے اور رات کو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کے, دونوں ہاتھ باندھ کے, سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حد رکھیں, اس حد تک ہم نے اس دنیا کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام میں سے ایسے بھی تھے جو تاجر تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے. عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد جو انہوں نے ورثے میں جو مال متاع چھوڑا ہے, سونا اتنا تھا کہ آریوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے ورثہ کو دیا گیا. غنی تھے, امیر تھے. تو دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. دنیا کی حقیقت, دنیا میں آپ ایک مقصد رکھیں, اس مقصد کو پورا کریں, اس دنیا کی آپ خوشیاں لیں, اس دنیا کی آپ فائدے لیں, لیکن حد تک لیں. یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مسلمان بھائی کے سر پر پاؤں رکھیں اور اوپر جانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو کچلتے جائیں. یہ کوئی بلندی نہیں ہے, یہ کوئی دنیا نہیں ہے. اس سے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخر میں بھی ناکامی ہے. سات لوگوں کا ایک مرتبہ نے ذکر کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہمارے ایک بھائی نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو سات ہیں ہر جمعے میں ایک ایک میں بیان کرتا جاؤں, کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میدان محشر میں جب زمین تانبے کی ہوگی, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, برہنہ بدن ہوگا اور سب ایک میدان پہ کھڑے ہوں گے, اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اس عجیب اور ہولناک گرمی کی شدت کے ماحول میں 50,000 سال کا دن ہوگا, اس وقت چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے سات کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. آج کی نشست میں صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پہلا ہے الامام العادل, انصاف کرنے والا امام, انصاف کرنے والا حکمران. حکمران اور انصاف بہت مشکل ہے, اور یہ جتنی بھی میں ساتھ بیان کروں گا یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن مشکل ان کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے, لیکن جو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے آسان چیزیں ہیں, نجات کا ذریعہ ہے. تو امام عادل, انصاف کرنے والا حکمران. حکمران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, بادشاہ ہے, اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے, حکم دے رہا ہے, لیکن اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اسے ملی ہے, تو وہ راضی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو یا ان لوگوں جو اس کے قریب ہیں, جو اس کی وزارت میں ہیں, جو اس کے مددگار ہیں, کیونکہ وہ ضعیف اور کمزور ہے, اس کی مدد کی ضرورت ہے. تو بعض جگہ تو ان کو راضی کرنے کے لیے نا انصافی کر بیٹھتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, لیکن نہ چاہنا یہ کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے, جسے چاہے آسمان پہ بٹھا دے, جسے چاہے زمین پر گرا دے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے میرے بھائی, حکومت نعمت ہے, اس نعمت کا تم نے کیا حشر کیا ہے؟ زندگی ساری ظلم کرتے رہے ہو، اس ظلم کا بدلہ میدان محشر میں اس گرمی میں اس 50,000 سال کے دن میں آپ کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، جہنم کا عذاب اور ہے، یہ صرف میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر عدل انصاف سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ حکمران بیٹھا ہوگا، الامام العادل. اگر جو میں انشاءاللہ دوسرے کا ذکر کریں گے، ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد جدہ دعوی سنٹر میں کامیابی کی بنیادیں اس کے متعلق درس ہے، میرا درس ہے انشاءاللہ. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جدہ دعوی سنٹر حی السلامہ میں آپ پہنچے. دنیا کی بات ہم نے کی ہے، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی کی کیا بنیاد ہے. ہر انسان خواہش مند ہے، ہر قوم خواہش مند ہے کہ وہ کامیاب ہو، کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکچر تو بہت دیے لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو یہ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ایک نیا طریقہ ہے، ایک عملی مثال ہے، پروجیکٹر سلائڈز کے ساتھ میں نے تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ایک عملی مثال بیان کی ہے کہ آج اس دنیا میں ایک ایسی قوم، ایک ایسا ملک ہے جو ترقی کی مثال بن چکا ہے، کامیابی کی مثال بن چکا ہے. اس کی مثال میں بیان کروں گا، جاپان کی مثال میں بیان کروں گا کہ جاپان کس طریقے سے بم گرنے کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا، 60 سالوں کے اندر اندر آج وہ دنیا کا معیشت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ملک ہے. جاپان نے ترقی کیسے کی ہے، جاپان نے یہ کامیابی دنیا کی کیسے حاصل کی ہے، اس کے پیچھے وہ کیا راز ہے، اس متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. اور کیا جاپان واقعی کامیاب ہو یا نہیں ہوا، کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں، کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں، اس متعلق بات ہوگی انشاءاللہ. اور خاص طور پہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا، جو تین ایجر جن کی میں نے بات کی ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں، اسباق ہیں. اور جن کے مدارس ہیں، جو اسکول میں ٹیچر ہیں یا جو پرنسپل ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، وہ بھی ہیں. ایک نئی بات ہے، ایک نیا طریقہ ہے تعلیم کا، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.